بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، كيس بيالي ورعزيم رسالة شرح قدرس جاريه. جیسا فرماتے ہیں، ائمہ اعلام، ائمہ سلف کا دفاع کرتے ہوئے، ان کے عذر بیان کرتے ہوئے، سید عمر خطاب کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، جہاں پر رکے تھے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، فہذہ مواضع لم یکن یعلمہا حتی بلغ ایہا من لیس مثلہ. یہ ایسے مواضع ہیں جن میں سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے ان مسائل کے بارے میں، جب تک کہ ان کو یہ باتیں پہنچائی نہیں گئیں ان لوگوں سے جو ان جیسے نہیں تھے علم میں اور فضل میں. وہ مواضع اخر، اور بعض ایسے مواضع تھے جہاں پر ان کو خبر ہی نہیں ملی، پتہ بھی نہیں چلا. لم یبلغہ ما فیہ من السنہ، یعنی مواضع ایسے تھے جانتے نہیں تھے لیکن سوال کرنے سے پتہ چل گیا ان کو. یہ وہ مواضع ہیں جو ابھی بیان ہونے والے ہیں، سنت ان کو ملی نہیں، پہلے فیصلہ کر لیا. ومواضع اخر لم یبلغہ ما فیہ من السنہ فقوا فیہ، فقوا فیہ نے فیصلہ کر دیا، حدیث نہیں پہنچی لیکن مسئلہ سامنے آ گیا، فیصلہ تو کرنا تھا، فیصلہ کر لیا. او افتا فیہا بغیر ذالک، یا فتوہ بھی دے دیا لیکن اس حدیث کے خلاف جو انہیں ملی نہیں تھی. مثلا، کیونکہ بات ہم کریں پہلے سبب کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے سبب کیا تھا اعذار میں سے کہ حدیث ملی نہیں، وہ ہم مثالہ بیان کر رہے ہیں. وقد کان عند ابی موسیٰ مثل ما قضى في دية الأصابع، جیسا کہ انہوں نے انگلیوں کی دیت پر فیصلہ کیا. جو انگلیاں ہیں، اگر کوئی دشمنی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے حملہ کرے اور انگلی کٹ جائے، 10 انگلی میں سے کوئی بھی انگلی، تو شرعاً اس میں دیت ہے، اور دیت جو ایک خاص مقرر مال ہے شرعاً، جو جس نے یہ جرم کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ خاص مال ادا کرے، اس شخص جس کی یہ انگلی کٹی گئی ہے. تو سید عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک کہ انہا مختلفۃ بحسب منافعہا، پانچ انگلیوں کی جو دیت ہے مختلف ہے جیسے کہ پانچ انگلیوں کی منفعت ہے، زیادہ منفعت انگوٹھے کی ہے تو اس کی دیت زیادہ ہے. پھر اسے کہتے ہیں السبابہ، کسی شہادت کو، پھر یا درمیانی الوسطی، پھر الخنصر، یہ بنصر ہے، پھر یہ خنصر ہے، چھوٹا چھوٹا جو ہے خنصر ہے. انگلی نہ پتہ ہے، انگلیوں کو نہیں پتہ نہیں ہے انگلی کو کیا کہتے ہیں، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، نام یاد ہے کہ یہ خنصر سب سے چھوٹی ہے. ہمارے نظیر تو انگلیاں ساری نا، عربی میں انگلیاں نہیں ہیں، ہر انگلی کا اپنا اپنا نام ہے. جیسے میڈیکل میں ہم پڑھتے ہیں ہر ہڈی کا اپنا اپنا نام ہے، اور ہر خون کی نالی کا اپنا اپنا نام ہے، اور ہر رگ کا اپنا اپنا نام ہے، تو شریعت میں بھی ایسا ہی ہے، عربی زبان میں بھی ایسی بات ہے. خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام. سر عمر کے نزدیک سب کی دیت برابر ہے، سوری سب کی دیت جو ہے مختلف ہے منفعت کے اعتبار سے. سب سے کم منفعت ہے چھوٹی انگلی کی، ان کہتے ہیں ان کی دیت سب سے کم ہے. سب سے زیادہ منفعت ہے، فائدہ مند ہے یہ انگوٹھا، اگر یہ کٹ جائے اس کی دیت زیادہ ہے. وقد كان عند ابي موسى وابن عباس رضي الله عنهما وهما دونهم بكثير في العلم. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما के पास ऐसा علم تھا جو سيدنا عمر کے پاس نہیں تھا، اگرچہ دونوں جو ہیں وہ علم میں سيدنا عمر خطاب سے بہت ہی زیادہ کم ہے، درجہ علمی درجہ جو ہے وہ فضیلت کا درجہ جو ہے. علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويجانتي تلك عليه وسلم فرمايا هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء. عليه وسلم فرماتي هذه وهذه سواء، الإبهام الخنصر کو پکڑ کے عليه وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں انگلیں جو یہ دونوں برابر ہیں. کس اعتبار سے برابر ہیں؟ دیت کے اعتبار سے برابر ہیں. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه، یہ سنت سے معاوية رضي الله عنه کو پہنچی، یہ حدیث جو ہے في امارته، ان کے امارت کے زمانے جب شام پہ امیر تھے، گورنر تھے. فقضى بها، تو فیصلہ اس حدیث کے مطابق کیا. ولم يجد المسلم بدا من اتباع ذلك، اور مسلمانوں کو لازم تھا اس چیز کی اتباع کیجئے. ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث، عجب بعد سبحان الله. سيدنا عمر کوئی بھی عیب نہیں تھا کہ ہمیشہ یہی فتوی دیتے رہے، پتہ ہے سیدنا عمر اپنی خلافت میں حدیث ملی نہیں، ہمیشہ یہی فتوی دیتے رہے کہ ان سب انگلی کی جو دیت ہے وہ مختلف ہے. وفات پا گئے لیکن یہ علم ان تک نہ پہنچا، کیا یہ عیب تھا ان کے لیے؟ عیب نہیں تھا. کیوں؟ فاتقوا ما استطعتم، یہ علم ان کو پہنچا نہیں، اللہ کی حکمت ہے. سید عبداللہ بن عباس کو پہنچا، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کو بھی پہنچا، سیدنا معاویہ کو بھی پہنچا شام میں رضی اللہ عنہ، مدینہ میں رہتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کو پتہ نہیں تھا. أقل مثال، وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام. سيدنا عمر بن الخطاب غالبا آج في مثال هي، وسيدنا عمر بن الخطاب اسی طریقے سے منع کرتے تھے احرام والے کو جو حج عمر کا احرام پہنتا ہے، عن التطيب قبل الإحرام، کہ وہ خوشبو لگائے عطر لگائے احرام سے پہلے. وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، اور اسے بھی منع فرماتے حاجی کو کہ طواف افاضہ سے پہلے اور جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد جب حاج حلال ہو جاتے 10 تاریخ کو، سب عمر فرماتے کہ ابھی بھی تم نے خوشبو نہیں استعمال کرنی. ہوا سر عمر خطاب وابنه عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی یہی فتوی دیتے تھے. وغیرہما من اہل الفضل، اور ان کے علاوہ بھی علماء یہ فتوی دیتے تھے جو اہل فضل میں سے تھے. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها، قرنت سيدة عائشة کی روایت حدیث نہیں پہنچی. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے خوشبو لگائی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لإحرامه قبل ان يحرم، میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی احرام کے لیے، یعنی جب وہ احرام پہن لیتے، قبل ان يحرم اس سے پہلے کو احرام کپڑے پہن لیتے. ولحله قبل ان يطوف، اور جب حلال ہو جاتے یعنی عید کے دن 10 ذوالحجہ کو، اس سے پہلے کہ وہ طواف کے لیے جاتے یا اس سے پہلے کہ وہ طواف کرتے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں صحیح حدیث ہے. اچھا، اب یہ حدیث سید عائشہ کو پتہ ہے اس حدیث کا، سید عمر کو کبھی خبر ملی نہیں، اور ہمیشہ یہی فتویٰ دیتے رہے کہ حاجی جو ہے جب احرام کے لیے تیاری کرے احرام سے پہلے بھی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. اب قصہ دیکھیں سید عمر کا جو قصہ ہے، شیخ بل جو ہے اس حدیث کی تخریج میں قصہ بیان فرماتے ہیں جو سید عمر کے قصہ ہے، کہ کیا ثبوت ہے وہ نہیں جانتے تھے، یا بھائی شیخ السلام نے تو بتا دیا ہے لیکن اس کی دلیل نہیں بتائی، دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل سنیں ذرا. امام مالک نے موطأ میں صحیح سند کے ساتھ یہ قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مالک عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذه طيب. حج کے موقع پر سن عمر نے ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے تو خوشبو معلوم ہوئی کہیں سے، سارے حاجی احرام پہ، خوشبو کہاں سے آئی؟ تو سید معاویہ اور عنہ فرماتے ہیں یہ خوشبو مجھ سے اے میرے مؤمنین، میں نے خوشبو لگائی ہے. سلمان بن خطاب فرماتے ہیں آپ سے، یعنی تعجب کے ساتھ، تو جی ہاں ام حبیبہ نے اور انہا نے مجھے خوشبو لگائی. محبوبہ کون ہے؟ معاویہ کی بہن ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین ہے. یعنی علم تھا تو انہوں نے کیا ہے، تو حجت کیا ہے بھائی آپ نے لگائی کیوں خوشبو؟ حجت کیا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اب ام حبیبہ ام المؤمنین نے مجھے خوشبو لگائی، پھر تعجب کیا سیدنا عمر خطاب نے، اے معاویہ تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین ام حبیبہ نے مجھے خوشبو لگائی. سر عمر رضی اللہ عنہ حکم دے دیں جاؤ جلدی سے اس خوشبو کو اتار کے آؤ، دھو کے آؤ. یہاں پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ام حبیبہ نے کوئی حدیث بیان کی ہے، اور صحابی کا عمل کافی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، دیکھیں آپ جب حدیث سامنے نہیں ہے تو پھر، اور آپ سے منع فرمایا کہ یہ علم موجود تھا کہ حاجی کے لیے احرام کے بعد خوشبو نہیں لگانی، منع ہے. تو یہ علم تھا سیدنا عمر کے پاس، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ احرام سے پہلے بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے. اور عبداللہ بن عمر کا جو قصہ ہے، یہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں. محمد بن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سر عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ، کیا کس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام سے پہلے خوشبو لگائے؟ اب جواب سن سر عبداللہ بن عمر کا، فرماتے ہیں جواب میں مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں احرام کی حالت میں خوشبو میں ہوں، اور میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے جسم پر یعنی پگھلے ہوئے تار جو ہے وہ لگاؤں، قطران جو ہے، کہ میرے لیے زیادہ بہتر، یعنی نافرمانی کرنی ہے تو پھر کوئی تکلیف دہ چیز میں لگاؤں، وہ زیادہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں خوشبو لگاؤں. تو یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا کہ کیا خوشبو میں لگا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے سید عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی احرام سے پہلے. تو یہ قصہ جو ہے سے مسلم میں موجود ہے، اور سے بخاری میں سید عائشہ کا جو یہاں پہ شیخ حسین مثیل رحمۃ اللہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، بلکہ متفق علیہ ویسے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگائی احرام سے پہلے اور طواف الافاضہ سے پہلے حلال ہونے کے بعد. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وكان يأمر لابس الخف ان يمسح عليه الى ان يخلعه من غير توقيت. اب سید عمر خطاب حکم دیتے ان لوگوں کو جو موزے پہن لیتے کہ وہ مسح کرتے رہے بغیر کسی متعین وقت کے، ہفتہ پہنا ہفتہ مسح کرتے رہو، دس دن تو دس دن مسح کرتے بغیر کسی توقیت کے. واتباع على ذلك طائفة من السلف، اور طائفة من السلف عمر کے اس قول کو لے کے اتباع کرنا شروع کر دی، جیسے کہ مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، موزے پہن لیے وضو کی حالت میں تو ان کے نزدیک توقید شرط نہیں ہے. ولم تبلغهم احادیث التوقیت، کیونکہ ان سب کو وہ احادیث جن میں توقیت کا ذکر ہے دلیل ہے کہ خاص مقرر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ان کو ملی نہیں ہے. التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئی جو ان سے کم درجے کے علم رکھتے ہیں. وقد روی ذلك، اور یہ روایت کیا گیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، من وجوہ متعددہ صحیحہ، ایک سے زیادہ وجہ سے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث ثابت ہے. کون سی حدیث؟ جن میں مسح کا خاص وقت بیان کیا گیا ہے. ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنی سند سے, فرماتے ہیں آگے, عن شریح ابن ہان قال اتیت عائشہ اسألو عن المسح على الخفین. میں سے عائشہ کے پاس آیا اور میں نے سوال کیا کہ میں موضوع پر مسح کرنا چاہتا ہوں تو ان کے بارے میں میرے پاس سوال ہے اس مسئلے کے بارے میں. فقالت علیک بابن ابی طالب, آپ ایسا کرو تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ, فسلہ پس ان سے جا کے سوال کرو, فانہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. فسألناہ, یہ راوی فرماتے ہیں تابعی فرماتے ہیں, بس ہم نے سوال کیا سیدہ علی سے. فقال سر علی رضی اللہ عنہ جواب فرماتے ہیں, جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا, ثلاثة ایام ولیالیہن, تین دن اور تین راتیں, للمسافر مسافر کے لیے, ویوما ولیلة للمقیم, ویوما ولیلة للمقیم, اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے. تو یہ روایت ہے مسلم میں ہے, عبدالرزاق میں, مسلم عبدالرزاق میں اور بیہقی میں بھی ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ سیدنا عمر الخطاب کو علم نہیں تھا لیکن یہ علم سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس تھا, سیدنا عائشہ کے پاس بھی تھا, لیکن انہوں نے مزید تفصیل کے لیے سیدنا علی کے پاس روانہ کیا کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اکثر ہوا کرتے تھے. مثال واضح ہے, آگے چلوں یا کچھ چیز کسی کی وضاحت, کسی کی وضاحت چاہتے ہیں؟ آسان مثالیں ہیں نا ساری. وَكَذَلِكَ عثمان, اب سے عمر کی مثالیں ختم ہو گئی ہیں, تقریباً 9 یا 10 کے قریب مثالیں ہیں. اور دو قسم کی مثالیں یاد رکھیں سید عمر کے تعلق سے. پہلے قسم کی مثالیں جو پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ فیصلہ کیا, حدیث ملی, فیصلے سے فوراً رجوع کر لیا. دوسری مثالیں, فیصلہ کیا, حدیث نہیں ملی, دلیل نہیں ملی, اپنے فتوی اپنے قول سے رجوع نہیں کیا آخری وقت تک, اگرچہ اسی زمانے میں اس وقت یہ علم کسی اور کے پاس موجود تھا اور سید عمر کا مواخذہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس یہ علم موجود نہیں تو نہ ان کے پاس پہنچا تھا. وَكَذَلِكَ عثمان, اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت, کیونکہ علم نہیں تھا کہ جس بیوی کا خاوند مر جائے تو وہ بیوی جو ہے عدت کہاں کرتی ہے. سیدنا عثمان کے یہ علم نہیں تھا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے فی بیت الموت اس گھر میں عدت مکمل کرے جہاں پر وہ شخص مرا ہے, اس کا خاوند مرا ہے, یعنی جہاں پر اس کو خبر ملی خاوند کے گھر میں. حتى حدثته الفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري, یہاں تک کہ ان کو خبر نہیں ملی سیدہ فریعة بنت مالك رضی اللہ عنہا سے. اور کون ہے یہ؟ سیدنا ابو سعید الخدری کی بہن ہے رضی اللہ عنہم و اصحاب اجمعین. بقضیتی لما توفی زوجها, جب ان کے خاوند کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جو ان کے ساتھ ہوا. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, امکثی فی بیتک, اپنے گھر میں ٹھہری رہو, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی. عدت کتنے ہیں متوفی عنہ زوجہ کی؟ 4 مہینے 10 دن. فاخذ به عثمان, اس روایت کو سیدنا عثمان نے لیا ہے. علامہ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں ضعیف, اور محدثین کا اختلاف ہے اس حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں. یعنی قصہ سن عثمان کا قصہ جو ہے, اور کیا جس عورت کے خاوند مر جائے کہاں پہ وہ عدت اپنی گزارے گی, قول صحیح وہ یہی قول صحیح ہے کہ وہ اپنے خاوند گھر میں گزارے گی یا جہاں پر اس کو خبر ملی ہے وہیں رہے گی. اگر کوئی عذر شرعی ہے, ضرورت ہے, کرائے کا مکان تھا اب وہ اوپر ایک مکان لینا چاہتے ہیں تو پھر مجبوری وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو وہ اپنے خاوند گھر میں عدت پوری کرے گی. اس حدیث کی تضعیف کے تعلق سے ایک تھوڑی سی علمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تصحیح کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں اس حدیث کی تضعیف کر چکے ہیں، لیکن سنن ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سنن کی تحقیق میں ابو داود کی سنن میں علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، اور محققین علماء کے نزدیک یہ روایت جو ہے صحیح روایت ہے. ٹھیک، اگلی مثال جیسا فرماتے ہیں وہ اہدی الح مرتن سعید کار قد سید لأجله، اور ایک مرتبہ سید عثمان کو ہدیہ دیا گیا ایک شکار جو ان کے لیے کیا گیا تھا، اور وہ احرام کی حالت میں تھے، فہم بأكله، بس وہ کھانے کے قریب تھے، حتی اخبرہ علی رضی اللہ عنہ، سر علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد لحما اہدی له، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو واپس کر دیا جو ان کے لیے ہدیہ کیا گیا. احرام کی حالت میں محرم پر حرام کو شکار کرے، مسئلہ یہ سمجھے ذرا، اور خود شکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور شکار کرتا ہے اس محرم کے لیے، حرام کی حالت والے شخص کے لیے، تب بھی اس کے لیے کھانا حرام ہے. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے پہلے سے اپنے لیے، پھر کوئی احرام والا آتا ہے اور پھر اس کو کھلا دیتا اس گوشت سے، یہ جائز ہے؟ تیسری صورت جائز ہے، کیونکہ نہ تو اس نے خود شکار کیا ہے نہ ہی اسی کے لیے شکار کیا گیا ہے، شکار اپنے لیے کیا ہے، اور مہمان آ گیا حاجی، تو جو یہ حاجی مہمان ہے اس گوشت سے کھا سکتا ہے جس گوشت کے جانور کو شکار کیا اس شخص نے، شکاری نے اپنے لیے، حاجی کے لیے نہیں، محرم کے لیے نہیں. اچھا، یہ قصہ جو ہے یہ روایت جو ہے شیخ مقبل رحمہ اللہ فرماتے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ صحیح، مسئلہ کسی اور حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے. اس قصے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کیا محرم کے لیے اگر شکار کیا جائے تو اس کے لیے جائز ہے کھانا؟ کافی احادیث میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں میں، جو احمد، ابو داود اور ترمذی نسائی میں روایت موجود ہے، کہ سید جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو خشکی کا شکار ہے، خشکی کے جانور کے، کیونکہ سمندر کا شکار تو جائز ہے، لیکن جو خشکی کے جانور ہیں بری جانور، ان کا شکار کے تعلق سے آپ وسلم فرماتے ہیں، صید بری لکم حلال وانتم حرم ما لم تصیدوه، خشکی کے جانور کا شکار، خشکی کے جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، بشرطے کہ تم لوگوں نے خود اسے اس کا شکار نہیں کیا، او یوصد لکم، یا تمہارے لیے شکار نہیں کیا گیا. تو یہ شرط، دو شرطیں ہیں، محرم کے لیے شکاری جانور، جس جانور کا شکار کیا جائے اس کا گوشت کھانا، ظاہر حلال جانور کا شکار، بری جانور کا گوشت کھانا جو ہے شکاری جانور کا جس کا شکار ہو چکا ہو، ان دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے احرام کی حالت میں. کیا شرطیں ہیں؟ نمبر ایک، خود نہ شکار کیا ہو، نمبر دو، اسی کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ، اور اس لیے سن علی عنہ چوتھے خلیفہ راشد، قال كنت اذا سمعت، ذرا غور سے سنے بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، میری یہ حالت تھی کہ جب میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا، نفعنی اللہ بما شاء ان ينفعني منه، تو میں اس سے نفع حاصل کرتا رہتا، یعنی اس پہ عمل کرتا رہتا، واذا حدثني غيره استحلفته، اگر کوئی شخص مجھے کوئی حدیث سناتا اس کے علاوہ جو میں جانتا ہوں تو میں پہلے اس سے قسم لیتا کہ قسم کھاؤ کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے یا تم اس کا علم ہے. فإذا حلف لي صدقته, بس اگر وہ قسم کھا لیتا میں اس کی تصدیق کر لیتا. وحدثني ابو بکر, مجھے ایک مرتبہ سر ابو بکر نے ایک حدیث سنائی. وصدق ابو بکر, ابو بکر نے سچ فرمایا, ان سے قسم نہیں لی. ابو بکر کا درجہ دیکھا ہے آپ نے, سر علی فرماتے ہیں کسی اور سے میں قسم لے لیتا لیکن ایک بار سر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ایک حدیث سنائی, وصدق ابو بکر, وہ سچے ہیں یعنی میں نے ان سے قسم نہیں لی. وذکر حدیث صلاة التوبة المشہور, صلاة التوبة کی حدیث سن علی نہیں جانتے تھے. جب کوئی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ دو رکعت صلاة التوبة پڑھ سکتا ہے, نفل دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا کرے, اور ان دو نفل کے بغیر بھی دل میں بھی مسلمان توبہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ دو رکعت پڑھ بھی لے اس کی اجازت ہے, شرعاً سنت ہے, مستحب ہے. تو سر علی کو اسے خبر نہیں تھی. تو یہ خبر کس سے ملی, کہاں سے ملی؟ سر بکر صدیق سے. قصہ یہ ہے, ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے سر سند کے ساتھ. عن اسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي عنه يقول كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني, واذا حدثني احد من اصحابي استحلفته, فاذا حلف لي صدقته. قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. هي روايه طوري ابو داود منه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد حديثي سمع ابو بكر الصديق وانه فرماته من اب سلم كفرماته بسنه كوي بي بندہ ما من عبد يذنب ذنبا, کوئی بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, فيحسن الطهور, بس وہ وضو بہترین طریقے سے کرتا ہے, ثم يقوم فيصلي ركعتين, پھر وہ دو رکعت پڑھ لیتا ہے, ثم يستغفر الله, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے, الا غفر له, الا کہ اس شخص مغفرت کی جاتی ہے, ثم قرأ هذه الآية, پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, آخر آیت تک. جن لوگوں نے فاحشہ کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا اس کے بعد پھر توبہ کی دولت ان کو مغفرت کر دے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں افتى هو وابن عباس وغيرهما, اور فتوا دیا سید علی نے اور سید عبداللہ بن عباس نے اور ان کے علاوہ نے اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی, بأن متوفى عنها, جس عورت کا خاوند مر جائے, اذا كانت حاملا, اور وہ حمل کی حالت میں ہو, تعتد بأبعد الاجلین, تو اس کی اس عورت کی عدت جس خاوند مر جاتا ہے اور اگر وہ حمل کی حالت میں ہو تو دونوں میں سے جو اجل ہے جو دور ہے وہ عدت اس کی ہوگی. دو اجل کا کیا مطلب ہے, کون بتائے گا؟ جب کسی بیوی کا خاوند مر جاتا ہے تو عدت کیا ہے عام طور پہ؟ چار مہینے دس دن. حمل کا کتنے وقت ہے؟ جب تک بچے پیدا نہیں ہوتا, سات مہینے, آٹھ نو مہینے تقریباً. دونوں میں سے لمبا کون سا عرصہ ہے؟ حمل وضع کرنے کا, حمل کا عرصہ. کم بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اگر آٹھویں مہینے یا نویں مہینے سے پہلے, دس دن پہلے, ایک دن پہلے کسی خاوند مر جاتا ہے اور دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد حمل عورت وضع کر لیتی ہے, پتہ ہے عدت ختم ہو گئی ہے, چار میں دس دن انتظار نہیں کرے گی وہ. سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عبداللہ بن عمیہ فتوی دیا کرتے تھے, سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فتوی دیا کرتے تھے کہ دونوں میں سے جو لمبا عرصہ ہے وہ عدت ہے اس کے لیے. اگر حمل کی ابتدا ہے یا چار میں دس دن سے زیادہ کا وقت باقی حمل کا, تو حمل جب تک وضع نہیں کرتی تب تک عدت مکمل نہیں ہوتی, اور اگر کم وقت ہے چار میں دس دن کا تو چار میں دس دن اس کی عدت ہے. تو دونوں میں سے جو لمبا عرصہ ہے وہی اس کے لیے عدت ہے. ولم يكن قد بلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الاسلامية, اور ان کو سیدنا سبیعة الاسلامیہ کے قصے کی خبر نہیں ملی تھی, حيث افتاه النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فتویٰ یہ فرمایا, بأن عدتها وضع حملها, کیونکہ عدت وضع حمل ہے. یہ قصہ جو ہے سے بخاری میں اس قصہ کے اصل موجود ہے. اس کی تفصیل جو ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے, اور اس تفصیل یہ ہے کہ 15 دن کا وقفہ تھا ڈلیوری سے پہلے, وضع حمل کرنے سے پہلے خاوند مر جاتا ہے, سیدہ صبح آئے سلمی روانہ کا, تو ان کو یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدت کے تعلق سے اگر حمل وضع کی ہو جاتا ہے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. تو 15 دن کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کپڑے پہن لیے اور کچھ خوبصورتی لگائی. تو ابو السنابل رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہے, ان کو دیکھا, ان کو رشتہ دار ہے قریبی, اور ان سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, جب تک کہ تمہاری عدت پوری نہیں ہوتی تم یہ تو نہیں کر سکتے, نہ تمہاری شادی ہو سکتی ہے, تو زیب زیب تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اور شادی کا انتظار نہ کرو, ابھی 4 میں 10 دن باقی ہیں. تو سیدہ صبح آ جاتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت یہ ہے, اور قصہ سناتی ہیں اور ابو السنابر اور انہوں کی بات بھی سنا دیتی ہے. ذرا غور سنیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذب ابو السنابر, ابو السنابر نے جھوٹ بولا. عجب, دیکھیں رد, دیکھیں بعض اوقات رد ایسے بھی کیا جاتا ہے, رد صرف اہل بدعت کے نہیں کیا جاتا, بعض اہل سنت کا بھی رد کیا جاتا ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, غلطی بیان کی جاتی ہے اور اس کی اصلاح کی جاتی ہے, ان کو دائرہ سنت سے خارج نہیں کیا جاتا. اور آج کل دیکھتے ہیں آپ بعض طلاب علم جو ہے ایک عالم غلطی پکڑ لیتے ہیں اور فوراً اسے دائرہ سنت سے خارج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بدعتی ہو گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ میں درس دوں گا رد علی المخالف کی پوری تفصیل سے. رد علی المخالف, مخالف دو قسم کے ہوتے ہیں, مخالفت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنا, اور دو قسم کے مخالفین ہیں, نمبر ایک کافر, نمبر دو اہل قبلہ. جو کافر ہیں یہود و نصارہ ہندو جتنے بھی, ان کا رد کرنا. قرآن مجید میں کئی آیات ہیں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, رد ہے کہ نہیں؟ جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے وہ کافر ہیں, رد ہے. اسی طرح کسی یہود کا رد کیا کئی آیات میں, جب یہود نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اگر بیٹے ہوتے تو تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے پھر, کوئی اپنے بیٹوں کو بھی عذاب دیتا ہے. تو رد موجود اور معروف ہے. اور جنہوں نے بعث کا انکار کے مشرکین نے, قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ, ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ جس نے انہیں پہلے پیدا کیا وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. دوسرے قسم کے مخالفین جو ہیں وہ ہیں اہل القبلہ. اہل قبلہ کے دو گروہ ہیں, ایک اہل بدع الخرافات اور دوسرے اہل سنت والجماعت. مخالفت کیسے ممکن ہے؟ اہل بدع تو کرتے ہیں تو بات ہمیں عقل میں آتی ہے, لیکن اہل سنت بھی مخالفت کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ سارے کے سارے سامنے جو ہم پڑھ رہے ہیں رفع الملام, یہی تو ہم بتا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اہل سنت کے عالم میں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے علم کی بنیاد پر, اجتہاد کی بنیاد پر, تو غلط تصور نہیں کی جاتی. کس اعتبار سے؟ جرم کے اعتبار سے, مجرم نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں, مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن غلطی تو ہے اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کا رد بھی کرتے ہیں. اور رد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ مسلمان اس غلطی سے بچ جائیں, وہ بھی یہ غلطی نہ کرے جو ایک مجتہد عالم کر چکا ہے, اگر جو صحابی کیوں نہ ہو. اور انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل کبھی کسی درس میں خاص درس کریں گے انشاءاللہ مکمل, رد علی المخالف کے اصول اور ضوابط کے تعلق سے انشاءاللہ. یہ صرف ایک یہاں پہ میں نے چند اشارات بیان کرنے ہیں کہ تعجب نہ کریں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کذب ابو السنابل, صحیح حدیث ہے. جی ہاں, آپ سلم نے فرمایا ہے اور صحابی کے تعلق سے فرمایا ہے, مطلب ہرگز نہیں کہ اب وہ ساقط ہو گیا صحابی, وہ کذاب ہو گیا اور روایت نہیں لے گی اس کی. لفظ تو کذب کا ہے لیکن معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس معاملے میں اس نے جھوٹ بولا کیونکہ پاس علم نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ غلط بات بیان کرنا نا جو حقیقت کے خلاف ہو. تو جھوٹ کے یہ معنی ہے یہاں پہ، یعنی کہ وہ شخص جھوٹا بن گیا ہے اور اس کی عدالت بھی ساقط ہو گئی ہے، اب وہ ثقہ نہیں رہا، ہرگز نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ کذاب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو حدیث نہیں دیتے، موضوع حدیث ہے. تو یہاں پر صحابی کی طرف سے کذب کے بارے میں آپ سلام فرماتے ہیں، تو پھر ان کی یعنی بعض ایسے صحابی کیا موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کذاب ہیں، پھر روایت نہیں لیں گے؟ ہرگز نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تأصیلی اور تفصیلی علم جو ہے یہ جانا بہت ضروری طالب علم کے لیے. اگلی مثال، وفت ہوا وزید، وفت ہوا اور فتوا دیا ہوا کس نے؟ سیدنا علی بن ابی طالب نے، وزید سیدنا زید نے، وابن عمر سیدنا عبد الله بن عمر نے، وغیرهم ان کے علاوہ بھی، بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مہر لها. مفوضہ وہ عورت ہے جس کی شادی ہوتی ہے لیکن مہر جو ہے اس کی مہر جو ہے بیان نہیں کی جاتی کتنی ہے. مفوضہ تفویض سپرد کرنے کو کہتے ہیں، وہ فوض امری الی اللہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو مہر تو لکھی گئی ہے، دینی ہے، کتنی ہے لیے نہیں لکھا، تعین نہیں کی مہر کی. ٹھیک ہے دیں گے، مہر لازم تو ہے، دیں گے، مؤجل دیں گے، بعد میں دیں گے، کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ تین بڑے عظیم صحابی سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید اور سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ ایسی عورت کی کوئی مہر بھی نہیں ہے، خاوند مر گیا ہے اور مہر مسمہ بھی نہیں ہے، کتنے دینا ہے؟ تو کون مطمئن کرے، کون دے گا؟ ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور ان سب کو اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ حدیث نہیں ملی. فی بروع بنت واشق، سیدہ بروع بنت واشق رضی اللہ عنہا کا قصہ، یہ روایت اور قصہ یہ ہے ترمذی میں، یہ قصہ موجود صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی لیکن اس کے لیے مہر متعین نہیں کی اور دخول بھی نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا. سر عبداللہ بن مسعود عنہ جواب میں فرماتے ہیں، لہ مثل صداق نسائها لا وکس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، کہ ایسی عورت جو ہے اس کا جو مہر، صداق مہر کو بھی کہتے ہیں، اس کا جو صداق جو مہر ہے وہ ان جیسی عورتوں کے برابر ہے، اس کی بہن ہے، اس کی کزن ہے، جتنی ان کی مہر لی گئی ہے اس عورت کو اتنی مقدار میں مہر دی جائے گی. اسے کہتے ہیں صداق المثل یا مہر المثل کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں آپ سنتے ہوں گے. اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس عورت کے لیے جس کی مہر متعین نہیں ہوئی، کتنی ہے لکھی تو ہوئی ہے میں نے مہر دینی ہے، کیونکہ شرط ہے مہر جو ہے، لیکن یہ نہیں بتائی کتنی ہے، ٹھیک ہے میں دوں گا انشاءاللہ، اور خاوند مر جاتا ہے اسے متعین نہیں کی، تو ایسی صورت میں جو مہر ہے متعین کون کرے گا؟ مہر المثل جو ہے، قاضی جو ہے وہ خود دیکھے گا بھی تمہاری بہن ہے، تمہاری کزن ہے، سیکنڈ کزن، فرسٹ کزن، تمہارے خاندان میں ایک عورت کی مہر کتنا ہوتی ہے، تو اس کا اوسط جو ہے لے کے وہ مہر متعین کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ اس کو مہر ملے گی بھی نہیں. اب سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید اور سیدنا عبداللہ بن عمر یہ فتوی دیتے ہیں اس کو مہر ہی نہیں اس کی، کیونکہ یہ حدیث ان تک پہنچی نہیں، یہ قصہ ان تک پہنچی نہیں. یہ بس سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہاں سے لی؟ فرماتے ہیں قضى رسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح به ابن مسعود. عبد الله بن مسعود نے یہ فتوی دیا. تو سننے والے کرام، ایک شخص نے اس نے سوال کو، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بروع بنت واشق کے تعلق سے یہی بات فرمائی جو ابھی آپ نے فرمائی ہے. ففرح بها ابن مسعود، سیدنا مسعود شدید خوشی ہوئی کیونکہ اجتہاد آپ سلم کی حدیث کے مطابق ہوا، مخالف نہ ہوا. اگر حدیث نہ ملتی، دیکھو اب حدیث نہیں ملی تھی ان کو، اجتہاد کی بنیاد پر فتویٰ دے دیا. یہی اجتہاد صدر علی نے بھی کیا تھا، اگر ایک صحابی کا اجتہاد صحیح ہے دوسرے صحابی کا اجتہاد غلط ہے، دونوں کی بنیادی وجہ علم کا ہونا ہے، دونوں کے پاس حدیث نہیں ملی تو دونوں نے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر مجتہد عالم ہے فتویٰ دے دیا. ایک کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہے، دوسرے کا حدیث کے مخالف ہے. سید عبداللہ بن مسعود کو دگنا اجر ملا اور سید علی کو ایک اجر ملا. یہ واضح مثال ہے اس حدیث کی، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم فیصلہ کرنے کو فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ، یعنی بین الاجر والاجرین. سید عبداللہ بن مسعود دگنا اجر ملا، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید کو ایک اجر ملا. وهذا باب واسع، شيخ فرماتي بوت لمبا وسيع باب ہے. يبلغ المنقول منه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. یہ تو صرف خلفاء راشدین کی بات کی ہے، اگر صحابہ کرام کی ہم بات کرتے تو یہ بہت وسیع باب ہے، اور بہت ہی زیادہ تعداد میں ہمیں ایسے روایات ملتی اور ایسے اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ان کی فتاوی میں ہمیں ملتا. بنیادی وجہ کیا ہے کہ خبر، حدیث، علم ان تک پہنچا ہی نہیں. فتقوا اللہ ما استطعتم کے قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کی غلطی کی کہ علم موجود تھا وہ حاصل نہیں کیا، نہیں، وہ علم ان تک پہنچا ہی، ان کو خبر نہیں تھی اس چیز کی. واما المنقول منہ من غیرہم، اور صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کی ہم بات سلف میں سے، ان غیر فلا يمكن الاحاطه به، تو اس کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. فانه الوف، تو ہزاروں میں ہے. فهؤلاء كانوا، بس یہ لوگ صحابہ اور یہ تابعین وسلف صالحین جو ہیں، اعلم الامه، امت کے سب سے زیادہ علم والے، وافقہها وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے، وہ اتقاها سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، وہ افضلها اور ان سے سب سے زیادہ افضل یہی تھے. اگر ان کا یہ حال ہے تو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اگر عذر ان کا ہے تو پھر ان کے بعد میں آنے والوں کو بھی یہی عذر ہونا چاہیے، جبکہ سبب یہی ہو. سبب کیا ہے کہ حدیث ملی ہی نہیں ہے. فمن بعدهم انقص، جن کے بعد میں آنے والوں سے کم ہیں. فخفاء بعض السنة عليه اولى، تو بعض سنت جو بعد میں آنے والے ان پر مخفی ہونا من باب اولا ہے. جو قریب رہ کر نہیں جانتے تھے تو دور رہ کر کیسے جان سکتے ہیں زیادہ. فلا يحتاج الى بیان، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فمن اعتقد، انڈر لائن کریں ذرا، فمن اعتقد، پس جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ سمجھا، یہ گمان کیا، ان کل حدیث، کہ ہر حدیث، ان کل حدیث صحیح، ہر صحیح حدیث، قد بلغ كل واحد من الائمه، ہر امام کو ہر صحیح حدیث ملی، او اماما معینا، یا صرف ایک متعین امام کو، فهو مخطئ خطا فاحشا قبیحا، تو شخص بڑی غلطی پہ ہے، ایسی غلطی جو فاحش ہے، بہت زیادہ اور قبیح غلطی ہے، عام غلطی نہیں ہے. جو شخص یہ گمان کرتا ہے یا اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث امت میں سے کسی شخص کو یا کسی ایک امام معین کو مل گئی ہیں، تو وہ شخص بڑی غلطی پر ہے، فاحش اور قبیح غلطی پر ہے. الاحادیث النبویہ لا تنحصر فی دواوین معینہ، کیونکہ احادیث نبویہ جو ہیں وہ خاص دوائن معینہ میں منحصر نہیں ہے، یعنی صرف ایک کتاب میں آپ کو سارا علم مل نہیں سکتا. صحیح بخاری کیوں نہ ہو، صحیح بخاری پورا دین نہیں، سمجھ لیں آپ، کوئی ایسا صحیح بخاری تو پورا دین صحیح بخاری میں ہے، ہمیں کسی اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں، بس صحیح بخاری ہمارے پاس ہے، اس میں سارے کا سارا دین ہے. کوئی حدیث اگر کسی اور کتاب ملتی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، پورے قرآن میں دین کی بنیاد ضرور موجود ہے، اس کی تفصیل حدیث میں, اور حدیث صرف ایک کتاب میں نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے کلام نہیں ہے. اگر مخلوق کی کلام خالق جیسی ہوتی تب ممکن تھا ایک کتاب میں ہوتی, لیکن جب مخلوق کی کلام اللہ تعالی کلام سے بالکل الگ ہے, جیسا کہ انسان خود ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, اس کا علم بھی ویسے ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اس لیے قرآن کے تعلق جو آیات ہیں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, القرآن ذی الذکر, القرآن المجید, القرآن العظیم, کیونکہ اللہ کے کلام ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی ایک شخص میں پورے شریعت کا علم ایک کتاب میں سمیٹ ہی نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. جیسا فرماتے ہیں ولا یقول قائل, کوئی شخص یہ نہ کہے الحدیث قدونۃ وجمعت, کہ ساری ساری حدیث جو ہیں وہ جمع کر دی گئیں اور لکھ دی گئیں, فخفاؤها والحال وهذه بعید, اب حدیث ہم سے چھپیں گی, یہ بات بالکل بعید ہے. لان هذه الدوينه مشهوره في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمه المتبوعين, کیونکہ یہ جو جتنی کتابیں سنن اور دوسری کتابیں یہ جمع کر دی گئیں اس کے بعد کہ جب یہ امام سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے تھے جن کی اتباع کی جاتی تھی. ومع هذا, اس کے باوجود بھی, فلا يجوز ان يدعي انحصار حديث رسول صلى الله عليه وسلم في دوين معينه, اس کے باوجود بھی کسی کے لیے جائز نہیں کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ صرف ایک کتاب میں موجود ہیں اور کامل ہیں. ثم لو فرض, اگر ہم فرض بھی کر لیں انحصار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے فرضا, فلیس کل ما فی الکتب یعلمہ العالم, یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ حدیث کی کتاب جو ہے ایک یا دو یا دس جتنا ہمیں علم ہے جن کا, کہ سارا علم اس کتاب میں ہے حدیث کا, فلیس کل ما فی الکتب یعلمہ العالم, تو کیا ہر عالم کو سارے کے سارے حدیث کا عبور ہے؟ مثال کے طور پہ یہ 100 کتاب ہے حدیث کی, اور حدیث ان کے اندر ہے باہر کوئی بھی نہیں, یہ حدیث ہے ساری, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر عالم کو ان سارے کے سارے جو 100 جلدیں ہیں سب کے حدیث کا عبور ہو؟ ممکن نہیں ہے. اچھا, ولا يكاد ذلك يحصل لاحد, یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, بل قد يكون عند الرجل دوين الكثيره, بلکہ بعض اوقات ایک شخص کے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی, وهو لا يحيط بما فيها, اور وہ سب کا احاطہ کر بھی نہیں سکتا, بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدوانين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير, اس سے پہلے کہ کتابیں لکھ لی جاتی اور حدیث جمع کی جاتی, جب حدیث لکھی نہیں گئی تھی اس زمانے میں لوگوں کا علم سنت کا ان لوگوں سے زیادہ تھا جبکہ حدیث کو جمع کی گئی اور کتابی شکل میں بھی آ گئی, لأن كثير مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول, کیونکہ بر علمی بات ہے, کیونکہ جو حدیث ان کو براہ راست ملی ہو سکتا ہے ہم تک وہ بعد میں جو سند آئی اس میں کوئی مجہور راوی بھی آ گیا ہو, سند لمبی ہو گئی نا, جتنی سند لمبی ہوتی اتنی ہی غلطی کا امکان ہوتا ہے اور اس میں ضعف کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اس لیے جس کی سند کم ہے وہ عالی سند ہے, جس کی سند لمبی ہے وہ نازل السند ہے, جیسے ہم نے پڑھا مصطلح حدیث میں, صحیح مطلب کہ نازل السند ضعیف ہے نہیں, تحقیق کرنی پڑے گی اور جو عالی السند ہے وہ قریب الصحہ ہے, کیونکہ راوی کم ہے بڑی آسانی سے آپ صحت تک پہنچ سکتے ہیں, جتنی یہ سند لڑی لمبی ہو جائے گی اتنی محنت زیادہ کی ضرورت ہے اور اتنی ہی وہ صحت سے دور ہوتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. الا عن مجهول او باسناد منقطع, یا تو مقطع سند کے ساتھ ہمیں یہ ضروریات مل سکتی ہے, او لا يبلغنا بالکلیہ, یا تو مکمل طور پر حدیث مل بھی نہیں سکتی, فکان دوین صدورهم, تو ان کی کتابیں ان کے سینے تھے, التي تحوي اضعاف ما في الدواوين, ان کے وہ سینے تھے جن میں کئی گنا زیادہ احادیث تھی جو ان کتابوں میں درج ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح میں 5775 کے قریب حدیث ہے تقریبا, کتنے کے حافظ تھے؟ 100,000 کے, تو سینے میں کتنے تھے, کتاب میں کتنا ہے؟ تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کتابوں میں چیز موجود ہے بس وہی علم ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جو بعد میں آئے ہیں ان کو اگر کمپیئر کرے گزرے ہوئے لوگوں سے تو غلطی کا امکان بعد میں عالم میں زیادہ ہے, کیونکہ جو فضیلت جو علم ان کا تھا جو گزر گئے وہ فضیلت جو علم ان کا نہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. اگر غلطی ہم ان کی تصور کرتے ہیں کیونکہ حدیث کے قریب تب بھی نہیں ملی, تو جو دور ہیں جو لکھی ہوئی حدیث سمجھتے ہیں آپ سلم سے بھی دور ہیں, تو ان کو حدیث نہ ملنا جو ہے وہ میں باب اولا ہے. وہ اسی سے وضاحت کر رہے ہیں شیخ صاحب. وہذا امر لا شک فیہ من علم القضیہ, اور اس بات پہ کوئی بھی شک نہیں کرتا جو اس معاملے کو جانتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی شخص حدیث یاد کر لیتا ہے پھر بھول بھی جاتا ہے, نہیں کہ حدیث یاد کر لیتا ہے پھر انسان بھول بھی جاتا ہے, لیکن اس کی یہ الگ سے سبب ہے, اس لیے شخص نے بیان نہیں کیا, ایک الگ سے سبب ہے, آگے انشاءاللہ آئے گا. لیس من شرط المجتہد معرفت الحدیث کلیہ, کسی مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے احادیث کو جان لے, یعنی جتنے احادیث ہیں سب کو سمیٹ لے, سب کو جانے, پھر کوئی مجتہد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ مجتہد کی شرطوں میں سے شرط نہیں ہے. ولا يقول ان قائل, کوئی شخص یوں نہ کہے من لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتہدا, جو سر حدیث کو نہیں جانتا وہ مجتہد ہو نہیں سکتا. لانه ان اشترط في المجتہد علمه بجميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالاحكام فليس في الامه مجتہد. کیونکہ اگر یہ شرط مجتہد میں رکھی جائے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اقوال و افعال جو ہیں وہ سارے کے سارے جان لیں جس کا تعلق احکام سے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی مجتہد ہی نہیں ہے, کیونکہ سارے علم کا احاطہ کرنا میں نے پہلے بھی عرض کی ہے جزاک اللہ خیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ امام شافعی کا کیا قول تھا, لا يحيط بالسنة الا نبی, کوئی سنت کا احاطہ نبی کر سکتا ہے, پھر اس عالم میں مجتہد میں نبی میں کیا فرق ہے؟ تو فرق تو ہوتا ہی کہ نہیں ہوتا, نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس علم کو باقی رکھتا ہے کیونکہ وہ نبی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور اکرام اور تأیید ہے, تقویت ہے. لیکن عالم مجتہد ہے, ایک تو احاطہ پورا ممکن نہیں ہے, اگر ہو بھی یہ سب کو یاد کر بھی ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ شرط رکھتا ہے کہ مجتہد سے مجتہد نہیں ہو سکتا جب تک سارے سارے حدیث کا عبور نہ ہو جائے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. وانما غاية العالم, تو پھر مجتہد کو ہمیشہ سفر فرماتے غایت یہ ہے عالم کی, ان یعلم جمہور ذالک وعظمہ, کہ اکثر پر جس کو عبور ہو, اکثر حدیث پر جس شخص کو علم ہو وہی کافی ہوتا ہے. بحیث لا یخف علیہ الا القلیل من التفصیل, کہ بہت ہی قلیل تفصیل میں سے کوئی چیز رہ جائے. ثم انه قد یخالف ذلك القلیل من التفصیل الذي یبلغه, پھر جو تفصیل تھوڑی تفصیل جو اس کو پاس ملی ہے وہ اس کے بھی بعض کو مخالفت کر بیٹھتا ہے, سمجھ کے اعتبار سے, سمجھ بھی 100% ضروری کہ صحیح 100% صحیح سمجھ ہو. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں بعض علماء نے ایسے شرط رکھی مجتہد کی جو ہے ناممکن, اگر ان کو آپ دیکھ لیں اور وہ شرطیں جو خود وہ بیان کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عالم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا, یعنی ان کے نزدیک اگر آپ ان کی شرطوں پر مجتہد کی شرطوں پر ان کے عالم کو تول لیں تو کوئی مجتہد ہے نہیں ان کے پاس. لیکن پھر بھی عجب بات دیکھیں, مثال کے طور پہ کہ اور یہ شروط جو ہیں مجتہد کی, امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے الاصول میں علم الاصول میں میں بیان کر چکا ہوں, مجتہد باب الاجتہاد میں مجتہد کی شرطیں بیان فرمائی, ان میں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض یہ شرطیں جو بتائی جاتے ہیں کہ پورے علم کا عبور ہونا اور احاطہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے, وہ شیخ السلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ بھی یہی قول فرما رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ پورے حدیث کا علم کا احاطہ ہو اور ہر مسئلہ کا احاطہ ہو, ممکن نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کر سکتے, اس کے 15 علوم کی ضرورت ہے, اور وہ 15 علوم ایسے ہیں کہ اگر آپ شروع کر دیں نا وہ علم حاصل کرنا تو شاید آپ کو موقع نہ ملے قرآن مجید پڑھنے کا یا سمجھنے کا. اور ان میں سے یہ بھی شرط ہے کہ حدیث کا علم کا اجتہاد اور عبور ہو, احاطہ ہو, ممکن نہیں میرے بھائی. اور انہی شرطوں کی وجہ سے آج امت کی اکثریت قرآن مجید کے علم سے دور ہے. مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے. مجھے کہا جاتا ہے میاں پیار قرآن پڑھنا ہے تو برکت کے لیے پڑھو, سمجھنے کی کوشش نہ کرو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ علماء کا کام ان کے لیے چھوڑ دو. وہ علماء کیا کرتے ہیں, بےچارے ایک مذہب کے مقلد ہیں, وہ صرف اپنے مذہب کے بارے میں ہی جانتے ہیں. ان کے لیے حرام ہے کہ اپنے مذہب سے باہر نکل کے کوئی فتویٰ دیں, اسے کہہ دیں اندھی تقلید, شرع حرام ہے, جائز نہیں ہے, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بات کرے جبکہ وہ مذہب کسی ضعیف حدیث پر قائم ہو یا کسی صحیح حدیث کے مکمل طور پہ مخالف ہو, ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو, کوئی بھی وجہ ہو. حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شخص فتویٰ دیتا ہے, اگر عالم مجتہد ہے, اگر امام بحر فتح نے فتویٰ دیا ہے تو ہم نے بیان کیا ہے ابھی, وہ معذور ہیں, وہ عالم مجتہد تھے, ان کو حدیث نہیں ملی, وہ معذور ہے. آپ کا کیا عذر ہے, حدیثیں آپ کے سامنے ہیں, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ یاد رکھیں رفع الملام عن ائمۃ الاعلام ہے, ان کے لیے رفع الملام ہے, ملامت ان سے رفع دفع کی جا رہی ہے, یہ عذر ان کے لیے ہے, ان کے متبعین کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کے حدیث کو چھوڑتے ہیں, جو اندھی تقلید کرتے ہیں, یہ عذر ان کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی عذر ہے جو ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں, ہرگز نہیں. یہ رسالہ جیسے کہ اس کا نام ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسے عذر ہے جس کی ضرورت نہیں ہے, اور ایسے عذر موجود ہیں جن سے تقویت ملتی مخالفین کو, مقلدین کو خاص طور پہ تقویت ملتی. کہاں تقویت ہے؟ ان کے لیے تو ایک خوبصورت اور بڑے یعنی ایک علم کی بنیاد پر ایک رد ہے, اور ایک دعوت غور و فکر کی ایک یعنی گزارش ہے کہ وہ ذرا غور و فکر کریں, سوچیں سمجھیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے علماء کس لیول پہ تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں امام مجتہدین, چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ان کے شاگرد ہو قاضی ابو یوسف یا امام محمد حسن شیبانی یا امام زفر یا ان جیسے اور بھی مجتہدین علماء تھے, انہوں نے کیا کیا کہ امام صاحب کی ہر بات کو مان لیا؟ کیا انہوں نے اندھی تقلید کی؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک مسئلے میں بھی امام صاحب کو مخالفت نہ کرتے. کتنی مسائل ہیں فقہ کے جن میں قاضی امام قاضی ابو یوسف نے استاد محترم امام محمد رحمۃ اللہ کی مخالفت کی, خود ان کی کتابوں میں ہے, یہ میرا قول ہے, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھ لیں آپ. کیوں مخالفت کی؟ کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. حدیث آئی, حدیث کی روشنی آئی, علم جیسے ترقی کرتا گیا ویسے ایک عالم کا فتویٰ سامنے آیا ہے, اس کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر اپنے استاد کا اپنے امام کے قول کو رد کر کے اور اپنے قول کو ثابت کیا دلیل کے ساتھ. یعنی کہ وہ ان کا اجتہاد یہ میرا اجتہاد ہے, یہ نہیں ہے. دلیل کی بنیاد پر ایک امام کے قول کو چھوڑ دیا اور اسی دلیل کی بنیاد پر ایک امام کے قول کو اپنا لیا. کاش کہ یہی طریقہ بعد میں بھی ہوتا. آج اگر حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں یا ان کے علاوہ جو بھی اندھی تقلید کرنے والے ہیں, وہ اچھی طرح یاد رکھ لیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور ایک مثال دی جاتی ہے, اس پر میں بات ختم کرتا ہوں, چلو اگلے درس پھر السبب الثانی سے ہم شروع کریں گے اگلے درس. ایک بادشاہ سلامت تھا, اس نے دعوت دی اپنے چیلوں کو جو کہ یار تھے, درباری تھے, بڑے لمبے ٹیبل کھانے کی لگی ہوئی, سب بیٹھے ہوئے. اب وہ دیکھ رہے کہ بادشاہ سلامت شروع کرے گا تو ہم بھی شروع کریں. تو بادشاہ سلامت نے پلیٹ اٹھائی, انہوں نے پلیٹ سامنے رکھ لی, انہوں نے دودھ کا گلاس لیا اور پلیٹ میں ڈالا, ان سب نے دودھ کا گلاس لے کے پلیٹ میں ڈال لیا. پھر بادشاہ سلامت نے روٹی اٹھائی, ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے کر کے پلیٹ میں ڈالے, انہوں نے بھی روٹی اٹھا کے ٹکڑے کر کے پلیٹ میں ڈال لیے. پھر بادشاہ سلامت نے پلیٹ نیچے کر کے بلی کو بلایا اور بلی کو کھلا دیا, وہ بلی کے لیے تھا. اب وہ بھی چہرے دوسرے منہ کی طرف دیکھ رہا, اب ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس بلیاں تو نہیں ہیں. ان کو وہی کچھ کھانا پڑا جو بادشاہ سلامت نے بلی کے لیے تیار کیا تھا. یہ ہوتے ہیں اندھی تقلید کا انجام, جو اپنی شخصیت کو بھی بھول جاتے ہیں, اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. ہر انسان کی اپنی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ دیا ہے, ہم ہر مسئلے کو سوچ اور سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. دنیاوی امور میں بغیر سوچے سمجھے ہم قدم نہیں اٹھاتے, تو دین میں ہم بغیر سوچے سمجھے قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عالم کی بات کو چھوڑ دو, اتباع اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتباع دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور تقلید بغیر دلیل کی ہوتی ہے. جب دلیل سامنے آ جائے اپنے امام کے قول کو چھوڑ دو. ہاں جب تک دلیل نہیں ہے تو آپ اجتہادی مسئلے میں اپنے امام کے قول کو مان لو, کیا مشکل ہے اس میں. لیکن جب دلیل سامنے آ جاتی ہے تب کیوں آنکھیں بند کر کے امام کے قول کو لے لیتے اور حدیث ایک سے زیادہ 10-20-100 حدیث بھی سامنے رکھ دیں, کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ہمارا امام کا قول کافی ہے. بڑی ناانصافی. ورنہ پھر ہر ایسے شخص کو اپنی جیب بلی اٹھا کے لے جانا پڑے گا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو چاہے تاکہ یہ دودھ اور جو روٹی کے ٹکڑے ہیں خود کو نہ کھانے پڑے بلی کو کھلا دیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.